الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم, قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے اور ایک حدیث سے مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ کا مفہوم تو یہ ہے کہ اے ایمان والو, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل پر, جس حکم پر تمہیں عمل آسان لگے وہ تو کر گزرتے ہو, اور جو تھوڑا مشکل لگے یا اپنے نفس کے خلاف معلوم ہو اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ دین میں پورا داخل ہونا نہیں ہے, بلکہ دین میں پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, ہر حال میں اس کی پیروی کی جائے, ہمارے نفس کے خلاف ہو تب بھی اور موافق ہو تب بھی. ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حکم خدا کا ہے اگر اس کی خلاف ورزی انسان کرے گا تو یقیناً ایسی صورت میں پھر شیطان کی پیروی ہوگی. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے شیطان کی اس دشمنی کا اعلان فرمایا ہے جو انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے, بلکہ بعض جگہوں پر تو آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن بناؤ. یعنی جیسے وہ دشمنی تمہارے ساتھ کرتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو, اور جو رویہ دشمن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ شیطان کے ساتھ کرو, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات نہ مانو, اسے اپنا خیرخواہ نہ سمجھو. اپنا دشمن جانو گے تو اس کے کہے پر عمل نہیں کرو گے, لیکن اگر اپنا دوست سمجھو گے تو اس کی بات مان لو گے. بہرحال یہ تو قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے, اور اسی طریقے سے جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال, بلکہ طلب رزق حلال کی ترغیب دی, اور یہ بات فرمائیے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریض, حلال مال کو طلب کرنا یہ فرائض کے بعد ایک دوسرے درجے کا فریضہ ہے. تو پہلے درجے کا فریضہ کیا ہوگا؟ اولین جو فرائض انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ارکان اسلام ہیں, توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. یہ فرائض ہے اولین ہیں انسان کے, اور اس کے بعد جو دوسرے درجے کا فریضہ ہے وہ طلب رزق حلال ہے. اس سے ایک بات ہمیں اور معلوم ہو گئی فائدے کے طور پر کہ آج دنیا نے اس کو جو سب سے پہلا مسئلہ بنایا ہوا ہے, یعنی معیشت کو اور معاش کو, کہ ساری تگ و دو, دوڑ دھوپ, صبح سے لے کر شام تک کی جو فکر ہے ہماری وہ صرف مال کمانے کی, اور نمبر ایک درجہ اس کو دے رکھا ہے, یہاں تک کہ اولین فرائض کی بھی فکر نہیں کرتے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے. جب دونوں فرائض میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پہلے فریضے کو ترجیح ہونی چاہیے اور دوسرا فریضہ اس کے بعد. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہوئے یعنی جب بعض لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی رزق طلب رزق حلال بھی فرائض میں سے فریضہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی دین ہے، جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ فرائض میں داخل ہے اور اس پر اجر و ثواب ہے، اسی طریقے سے اس پر بھی اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی طلب کرتا ہے. تو جب کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، جنگلوں میں نکل گیا، پہاڑ پہ چلا گیا، اپنی اولاد کے رزق حلال، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی فکر چھوڑ دی اور اس کی طلب نہیں کی، جس کے نتیجے میں اولاد برے کاموں میں پڑ گئی، تو یقیناً اس شخص کو گناہ ملے گا. اور ترک کا فارض فرضوں کا تاریخ کہلائے گئی کہ اس نے فریضے کو ترک کر دیا، رزق حلال طلب کرنا اس پر فرض تھا، اس نے ترک کر دیا. تو بعض لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو اس درجے میں آگے بڑھا دیا کہ جو اول درجے کے فرائض سے ان کو بھی ترک کر دیا. ہمارے ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون کا فون آیا اور انہوں نے یہی بات ان سے پوچھی کہ حضرت یہ بتائیے کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور مطب کرتے ہیں شام کو، وہ تو دو تین نمازیں وہ ایک وقت میں پڑھتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء. اور میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ بھئی آپ نماز کو قضا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے. تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے اس کے حلال بھی ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو دین کا ہی کام ہے، تو آپ بتائیے ان کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی خدمت خلق دین کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو نماز کو ترجیح ہو، اس کے بعد پھر دوسرا درجہ اس کا ہے، پھر آگے مریضوں کو دیکھیں. شریعت میں بعض صورتیں تو مستثنی ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ نکلنے والی ہے، اگر ہم نے خدا نہ کرے اس کی توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اگر نماز پڑھنا شروع کریں یہ مر جائے گا. تو ایسی اگر ایمرجنسی ہے تو پھر تو ضرور اس شخص کی جان بچانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، کوئی نزلے زکام کھانسی بخار میں مبتلا ہے، جو عام سی بیماریاں ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کو ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہوگا. یہ سوچتے ہوئے کہ صاحب ہم تو چونکہ دین کا کام یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی فرائض میں داخل ہیں، لہذا ہم نماز کو چھوڑ دیں اور یہ کام کر لیں، تو یہ شیطان ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. بلکہ یہاں تو چلو پھر بھی غنیمت ہے کہ یہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. میں خود ایک ایمرجنسی میں جانا ہوا تو وہاں دو تین ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے تھے، مغرب کا وقت تھا، تو ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلیں. کہنے لگا بھائی ہماری نماز تو یہی ہے بس، وہ اسے نماز پڑھنی ہی نہیں، وہ اس کام کو ہی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا. تو بات یہ ہے کہ اس درجے کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ پہلے فرض کو ترک کر دیا جائے، یہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ طلب الحلال فریضت بعد الفرائض یا بعد الفریضہ، یعنی جو اولین درجے کے فرائض ہیں اس کے بعد کے درجے کا یہ فرض ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رزق طلب رزق حلال یہ اس کی درجہ بندی کیا ہے، دوسرے درجے کا فریضہ ہے، یہ پہلے درجے کا نہیں. اور یہ بھی فریضہ کب بنے گا، دین کب بنے گا، جب مال رزق حلال کی طلب ہو. خدا نے کرے اگر صرف مال کی طلب ہے کہ بھائی مال آئے کسی طریقے سے بھی، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو پھر یہ فریضہ بھی نہیں ہوگا، پھر تو گناہ کا کام ہوگا. پھر ایک کافر میں اور مسلمان میں کیا فرق، اس کو بھی مال کمانے کی حوث ہے، اس کو بھی مال کمانے کی حوث ہے، یہ بھی کہتا مال آئے کسی طریقے سے آئے، چاہے کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالوں یا کچھ بھی کروں. ایک شخص نے کل مجھے کہا، بیچارہ پریشان تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون آ رہے ہیں اور وہ اس نے پیسہ مانگ رہا ہے کہ اتنا پیسہ فلاں وقت تک دے دو، اگر نہیں دیا تو مجھے سب کچھ پتا ہے. اور اس نے سب پورے گھر کا نقشہ اور پورے گھر والوں کی آمد و رفت یہ سب چیزیں بتا دی، اور آخر میں کیا یہ رہا کہ مجھے گناہ سے بچاؤ، میں چاہتا ہوں گناہ کی زندگی چھوڑ دوں. نہیں، عجیب حال ہے لوگوں کے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے بھی گناہ کا کام کریں گے. میں چاہتا ہوں کراچی سے نکل جاؤں چلا جاؤں, اس مال سے پھر میں کوئی حلال طیب کام کروں. تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو تقوی طہارت کا ایسا اظہار کیا جاتا ہے کہ صاحب ان سے بڑا کوئی متقی کوئی نہیں, اور دوسری طرف کسی کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں, کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, یہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو اصل بات یہ کہ اپنی طرف سے ہم نے کچھ چیزوں کو سوچ لیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بس, اور اس کے مطابق عمل کیے چلے جا رہے ہیں. تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو دین کی تشریح کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کو سمجھنا چاہیے پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو بے شک ڈاکٹر خدمت خلق انجام دے رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس خدمت خلق میں ہم نمازوں کو ترک کر دیں چھوڑ دیں. نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیجئے پھر خدمت خلق میں مشغول ہو جائیں, کوئی ممانعت نہیں. اور بعض لوگ تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں, شادی بیاہ شادی میں شرکت کرنی, اس کی تیاری کرنی ہے خالی, غسل کرنا ہے, کپڑے تبدیل کرنے, اور جانا بھی رات کو 11-12 بجے, لیکن 9 بجے نماز چھوڑ دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, مشغول ہے کام میں مشغول ہیں جی بہت. تو اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے, اور جو فرضیدہ درجہ اول کا ہے اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ طلب رزق حلال اگر ہے تو یہ یقیناً یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, لیکن دوسرے درجے کا فریضہ ہے. جب دونوں فرائض ٹکرائیں تو پہلے فریضے کو ترجیح ہونی چاہیے. اور اس کو دیکھیے, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث تھے, فقیہ تھے, صوفی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا کہ شخص نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے, اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ اللہ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا, بڑی نوازی سے فرمائی, اور اپنے فضل و کرم سے اللہ نے مغفرت فرما دی. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک گھر, ہمارے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس لوہار کا معاملہ ہم سے بھی زیادہ اچھا ہوا. تو جن صاحب نے خواب دیکھا تھا انہیں بڑی فکر ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے امام, اتنے بڑے محدث, لیکن اس کے مقابلے میں ایک عام لوہار جو ہے اس کو اللہ نے ان سے بھی بڑا درجہ دیا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں تو صحیح معلوم کریں. ان کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے معلومات کی کہ تمہارے شوہر کا کیا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا مقام نصیب کیا. تو انہوں نے پہلے تو پوچھا تھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہے, تو بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا. اور دوسرے درجے میں جب یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا. رات کو جب وہ تہجد میں مشغول ہوتے تھے, اپنی چھت پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے تھے, تو وہ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے جیسے کسی نے کوئی لکڑی گاڑ دی ہو, یعنی حرکت بھی نہیں کرتے تھے, ایسے اعلیٰ درجے کی عمدہ درجے کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو میرے شوہر کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی اور ان کو دیکھتا تو حسرت کرتا تھا دل میں کہ کاش ہمیں بھی فراغت نصیب ہوتی. سب چونکہ سارے دن محنت مشقت کا کام کرتے ہیں تو رات کو تھک ہار کے سو جاتے ہیں, پھر آنکھ نہیں کھلتی. اگر ہمیں بھی فراغت ہوتی تو ہم بھی اس طرح تہجد پڑھتے جیسے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس یہی وہ حسرت ہے, اصل میں یہی وہ حسرت ہے جس نے اس لوہار کو تہجد گزاروں سے بھی آگے بڑھا دیا, کیونکہ اس کو ایک ایسے کام کی حسرت تھی کہ جو وہ کرنا چاہتا تھا لیکن محنت و مشقت اور مزدوری کرنے کی وجہ سے سارے دن اس کو فرصت نہیں ملتی تھی. چونکہ نفل نماز تھی اس لیے گناہ تو اس پر نہیں تھا, لیکن اس کی حسرت اس کے دل میں ضرور تھی. تو جب حسرت و تمنا تھی, اللہ تعالیٰ نے گویا اس حسرت و تمنا کو اصل کا مقام دے دیا, قائم مقام ہو گئی اس کے, گویا یہ بھی ان تہجد گزاروں میں شامل ہو گیا جو تہجد پڑھا کر. اللہ نے اس حسرت کی وجہ سے اسے وہ مقام عطا فرمایا. اور دوسری بات اس نے کہی کہ دوسری بات یہ ہے کہ میرا میاں سارا دن لوہا کوٹتا تھا, اور لوہا کوٹنے میں انسان کو ہتھوڑا سر سے اوپر اٹھانا پڑتا ہے. فرمایا کہ جب اذان کی آواز آ جاتی تھی تو اپنا ہتھوڑا کبھی اس لوہے پر نہیں مارتے تھے, بلکہ اگر ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوا تو اس کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے, آگے نہیں لاتے تھے کہ اب اذان ہو گئی, اب اس کے بعد میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس ہتھوڑے سے کام لوں, لہذا اس کو پیچھے ہی کی طرح پھینک دیا کرتا تھا. یعنی یہ اول درجے کے فرائض کا ان کے ذہنوں میں اثر تھا کہ پہلے درجے کا فریضہ جب اس میں متوجہ ہو تو فوراً سے ترک کر دے دوسرے درجے کے فریضے. تو حالانکہ یہ بھی رزق حلال کمانے کی فکر میں جستجو میں رہے، لیکن جب پہلے درجے کا فریضہ متوجہ ہوا تو دوسرے درجے کے فریضے کو انہوں نے ترک کر دیا، اس کی مثال. تو اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمارے لیے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کب ہمیں کیا کام کرنا ہے اور اس کو صحیح طریقے پر انجام دے لیں. تو ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی شخص ایک نفلی نماز بھی نہ پڑھے ساری زندگی، لیکن اگر اس نے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اور اپنے آپ کو حرام سے بچا کر قبر کے اندر لے گیا، اپنی اولاد کو حرام مال سے بچا لیا، تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی، یعنی اس فکر میں نہیں ہے کہ حرام سے بچے، حلال حرام دونوں مکس چل رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نفلے بھی پڑھ رہا ہے، اشراق اور چاش بھی پڑھ رہا ہے. فرمایا کہ یہ تہجد اور اشراق اور یہ چاش اسے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس طریقے سے آدمی بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو یقیناً اس کو پھر نفلے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے. اس سے یہ پتہ چلا کہ محنت و مشقت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ فرائض کو ترک کر دینے والی بات ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ رہبانیت ہے اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. عیسائیوں کے ہاں یہ رہبانیت کہ بھئی کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے جو ذاتی نفس کے حقوق ہیں ان کے لیے بھی تگودو نہیں کرنا، بلکہ پہاڑوں پہ جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. شریعت نے ہمارے یہ نہیں سکھایا، ہماری شریعت نے بتایا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، ہاتھ کا بھی حق ہے، پورے جسم اور وجود کا حق ہے، مہمانوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی میں اگر تم لگتے ہو تو یہ بھی تمہارا دین ہی ہے. رہبانیت سے منع کیا. اور خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے. بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درزی کا کام کرتے تھے، بعض انبیاء کرام بکریاں چراتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اجیات کے علاقے میں میں بکریاں چرایا کرتا تھا. آپ نے تجارت بھی کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دو مرتبہ آپ ملک شام لے کر گئے تجارت کی غرض سے. اسی طریقے سے آپ نے مزدوری بھی کی اور زراعت بھی کی. مقام جرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب ہی جگہ ہے، وہاں آپ مزدور، وہاں آپ زراعت فرمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے ہیں، اپنے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اس لیے اگر کوئی شخص ملازم ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملازمت کر رہا ہوں. کوئی تجارت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرے، کوئی زراعت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرے، کہ نیت کر لے کہ آپ نے بھی زراعت کی ہے لہذا میں بھی. تو انشاءاللہ یہ جو دنیا کے کام بظاہر ہیں یہ سارے کے سارے دین کے کام بن جائیں. بہرحال اس میں دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ آدمی رشتے حلال کی طلب ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائے، اور آخرت کی فکر ہو، اپنے مال میں حرام مال کی آمیزش سے بچے. اب یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ بعض لوگ تو بعض چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں. رشوت کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، لینا دینا سب ناجائز اور حرام ہے جانتا. سود کے بارے میں جانتے ہیں کہ حرام ہے، اور بھی اس طرح کے بعض ایسے کام ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ حرام. بعض وہ کام ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور اس میں حلال کے ساتھ حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری ملازمت 8 گھنٹے کی ہے اور ہم اس میں 6 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 2 گھنٹے جو ہیں وہ چوری کر رہے ہیں. تو یہ 2 گھنٹے کی جو تنخواہ ہے یہ حرام ہے، جو ہمارے حلال مال کے اندر شامل ہو کر ہمارے اولاد کو، ہمارے بچوں کے پیٹ میں وہ حرام مال بھی جا رہا ہے ساتھ. اسی طریقے سے دوسرے بہت سے کام ہیں کہ خاموشی کے ساتھ ہم نے مال بیچ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے مال کو اپنا حرام کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ جو بے فکری کی وجہ سے محض ہم اس کو حلال، ہمارا حلال مال بھی حرام میں، حرام مال میں حلال، حرام مال شامل ہو جاتا حلال میں. اور فرمایا کہ جب حلال میں حرام شامل ہو جائے تو بعض اوقات اس حلال مال کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اصل میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ حرام مال سے ہم بچیں، ہم اپنی اولاد کو بچائیں، کوشش کریں. آج کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں یعنی شیر مادہ سمجھ کر ہم اس کو ہضم کر لیتے ہیں. اکانومی کلاس کا ٹکٹ ہے لیکن فرسٹ کلاس میں جا کے بیٹھ گئے اور پھر بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب مجھے تو فلاں نے جو ہے وہ بٹھا دیا, لہٰذا میں تو اس میں فلاں کلاس میں بیٹھ کے گیا. اگر تو ادارے کی پالیسی ہو وہ تو ایک الگ بات ہے. بعض اوقات یعنی ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں سیٹ نمبر نہیں ہوتا تھا, بلکہ جہاز میں جہاں بھی بیٹھ جاؤ اوپر نیچے جہاں بھی جگہ ہو تو بعض لوگوں کو نیچے کی سیٹ دے, بعض کو اوپر کی دے دیا کرتے, وہ ایک الگ چیز کہ ادارے کی پالیسی ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنے تعلقات کی بنا پر یہ کام کرتے ہیں, وہ ان کے لیے جائز نہیں. حسان رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب ٹرین سے سفر فرما رہے تھے تو اپنا سامان تلوانے کے لیے جب گئے تو وہاں سامنے گارڈ کھڑا تھا, وہ جانتا تھا, اسے کہا کہ آپ کسی تشریف لائیں, تو کہا کہ بھائی اپنا سامان تلوانا ہے, کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں میں گارڈ ہوں اس ٹرین میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, آپ سامان رکھ دیں. کہا کہ بھائی تم کہاں تک جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں اسٹیشن تک جا رہا ہوں. کہ میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا وہاں کیا ہوگا؟ کہ وہاں جو گارڈ آئے گا میں اس کو کہہ دوں گا, وہ آپ کو دے آپ کے سامان کو دیکھ لے گا. کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد کیا, اس کے بعد آپ تو پہلے اتر جائیں گے. کہا کہ نہیں میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. فرما کہ اس سے آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ بھائی میں اللہ رب العزت کے پاس جاؤں گا, وہاں کون سا گارڈ میرے پاس جائے گا؟ یہ ریل کا محکمہ جو تمہارے باپ کا نہیں ہے, بلکہ تم بھی ملازم ہو. جیسے قواعد و ضوابط ہمارے لیے ہیں وہ ضوابط اور قواعد تمہارے لیے بھی ہیں, لہٰذا تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم جو ہے جس کو چاہو مال جائز چھوڑ دو, اس کے ٹکٹ نہ لو, بغیر ٹکٹ کے بٹھا دو, یہ تمہیں اختیار نہیں ہے. پھر آپ نے اس کا کرایہ دیا اور جا کے بیٹھ گئے. تو یہ بات اس زمانے میں اتنی مشہور تھی کہ حضرت کے جو متعلقین تھے جب اسٹیشن پہ جایا کرتے تھے لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور پوچھا کرتے تھے کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہیں, فلاں بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں. اس درجے میں. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ذکر و اذکار میں کمی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, تو میں اس کو یعنی دکھ تو ہوتا ہے اس پر کہ ذکر و اذکار نہیں کر رہا, لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں غفلت نہ کرو, پڑھتے رہو. لیکن اگر کوئی آدمی معاملے میں گڑبڑ کرتا ہے, حلال و حرام میں گڑبڑ کرتا ہے, فرمایا کہ ایسے شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی. حلال و حرام کی فکر نہ کرنا یہ بہت پرلے درجے کی برائی ہے, اور فرمایا کہ ایسے شخص سے مجھے نفرت ہو جاتی. حضرت کے پاس ان کے ایک خلیفہ تشریف لائے, ایک بچہ ان کے ساتھ تھا, تو پوچھا کہ بھائی کہ ٹرین سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہ ٹرین میں اس بچے کا ٹکٹ پورا لیا تھا, آدھا لیا تھا؟ اب یہ سوالات کہاں ہوتے ہیں خانقاہوں میں. لیکن حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو انسان بنائے جاتے ہیں, فکر آخرت پیدا کی جاتی ہے, یہ اصل چیز ہے. اگر فکر آخرت ہی پیدا نہ ہو, خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو وہ تو سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن فکر آخرت پیدا کی. پوچھا کہ اس بچے کا ٹکٹ پورا لیا تھا, آدھا لیا؟ تو کہا کہ حضرت ٹکٹ تو آدھا لیا. تو کہا تو اس کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ یہ ویسے تو 13 سال کا ہے, پر دیکھنے میں 12 سال سے چھوٹا لگتا ہے. تو نے لاہور پڑی, فرمایا کہ اس کا مطلب ہے تم اس کے اہل نہیں ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں, لہذا اس سے سلف فرما لی خلاف. تو بات یہ ہے کہ دین اسی کا نام, حلال و حرام کی فکر کرنا یہ ضروری ہے. خانقاہوں میں اصل میں اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے کہ مال حرام ہمارے پیٹ میں نہ جائے, اس کی فکر کریں. اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ بعض صوفیہ کرام ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ توکل کرتے ہیں, یہ جو بھی کرتے ہیں, لیکن نہ کماتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے حضرات نے دو جواب دیے ہیں. فرمایا کہ دو باتیں, یا تو بعض لوگوں پر خاص کیفیت ہوتی ہے, عالم استغراق ہوتا ہے, وہ عالم ہوش میں نہیں ہوتے, لہذا جو آدمی عالم ہوش میں نہ ہو اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا عمل قابل تقلید بھی نہیں. یا پھر بات یہ ہے کہ ان میں اعلی درجے کا توکل ہے, اتنا اعلی درجے کا توکل کہ وہ بھوکے مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اگر کسی میں اتنا اعلی درجے کا توکل ہے تو یقیناً وہ اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ دو باتیں ہیں, یا تو وہ عالم ان کے اندر ان پر کوئی خاص کیفیت طاری ہے جس کی وجہ سے وہ اس عالم استغراق میں رہتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی اتباع ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہماری جو پیروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے ہم ان کو اختیار کریں. تو بہرحال اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے. آج اس کی فکر ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے, ہم نے صرف مال کمانے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. تو میرے عزیزو یہ دوسرے درجے کی چیز ہے, پہلے درجے کی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے احکام کی پابندی ہے. دوسرے درجے کی چیز فرائض میں سے فریضہ ہے کہ آدمی رشتہ حلال کی فکر کرے, اور دونوں فرائض میں جب فرائض ٹکرا جائیں تو پہلے فرائض کو ترجیح دے اور پھر دوسرے درجے کے فریضے کو بھی دیکھتا رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے پر سمجھیں اور اس کی تکمیل کریں, اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.